الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اسلام میں جن کے ذمے جن کے حقوق ہیں اس کے تفصیلات بیان ہو رہے ہیں. والدین کے حقوق بیان ہوئے تھے تفصیل سے، اس کے بعد پھر اولاد کے حقوق کی باری چل رہی تھی. اس میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر تفصیل بتائی گئی تھی کہ اسلام میں بچیوں جو کہ اس معاشرے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی بلکہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کس طریقے سے اسلام نے بچیوں کو جو ہے نا اس سے بچایا، ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا کہ کوئی مطلب بچی اس کے لیے جو ہے نا جو کہ پہلے اپنی بچی کو کا نام سن کر جو ہے نا وہ کہ مطلب بچی پیدا ہوئے تو منہ چھپاتے پھرتے تھے، ان کو زندہ درگور کرتے تھے. اب یہ صورت حال ہے کہ کسی اور کی بچی کو وہ سب لوگ اپنا بنا رہے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ بھی آ رہا ہے، اور مطلب جو ہے زید رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ مقام جو اس کو دیا ہے اسلام نے، تو یہ ظاہر ہے مطلب بہت بڑا انقلاب تھا. اس کے بعد رضاعت و حضانت، اولاد کے جینے کا حق تسلیم کرانے کے بعد پہلا فرض ہے کہ نشو نما اور دودھ پلانے کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہو اس کی خبرگیری کی جائے، اور اس کے بعد اس کی نابالغ کے زمانے تک اس کی نگرانی اور اس کے خرچ کی کفالت کی جائے. چنانچہ اسلام نے ان دونوں باتوں کا بوجھ والدین پر خاص طور سے جب جہاں تک مصارف کا تعلق ہے تنہا باپ پر رکھا ہے. رضاعت و حضانت کے عنوان سے اس کی تشریف کا کتاب مل سکتی ہے. مختصر یہ کہ بچہ کی شورفارگی کے عالم میں ماں دودھ پلائے، اور اگر ماں نہ ہو یا ماں کسی قانونی طلاق وغیرہ کے سبب سے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہو تو باپ پر اس کی رضاعت کا سامان کرنا، اس کی اجرت ادا کرنا فرض کرا دیا گیا، اور شورفارگی کی پوری مدت بھی 2 برس مقرر کر دی گئی. یعنی اولاد کا جو حق ہے وہ والدین کے اوپر اس طرح لازم کر دیا گیا اس وقت جبکہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے نہ ان کے خواب موجود ہوتے ہیں. ایسی صورت میں والدین کو یعنی مطلب اس پر یعنی گویا کہ اس میں یہ ہے کہ مامور کر دیا گیا ان کی حفاظت بھی کرے، ان کی کفالت بھی کریں، اور شیرخوارگی کے عالم میں ان کے دودھ پلانے کا پورا انتظام بھی ہو. تو یہ جو ہے نا مطلب کل کے یہ ساری باتیں واضح ہو گئی. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، یہ مدت اس کے لیے جو چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے، اور لڑکے والے باپ پر ان دودھ پلانے والے ماؤں کا کانا اور کپڑا دستور کے مطابق واجب ہے. یعنی ماں دودھ پلائے گی اور باپ ان کے باقی کفالت کرے گا، اور شیرخوارگی کے دنوں میں ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی اگر اپنا دودھ پلا کر اس کی زندگی کا سہارا بنے تو اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے قانون اسلامیت کو قبول کیا، اس کا درجہ بھی ماں کے قریب قریب قائم کر کے اس کے اولاد کو بھی بھائی بہن کا رشتہ کا منصب عطا کیا ہے. فرمایا وہ امہاتکم اللاتی وفاتکم من الرضاع، اور تمہاری امائیں تم پر حرام ہے جن نے تم کو دودھ پلا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی. دکھانا یہ کہ ننے بچوں کی نشو نما کی خدمت اسلام میں عزت و احترام رکھتی ہے کہ نہ صرف رشتہ داریوں کی قریب قریب پہنچ جاتی ہے. بات اوپر کی پہلی آیت میں جب دودھ پلانے والے کی کانے اور کپڑے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ بچپن تک بچہ کی کانے کپڑے کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا پر ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ورثہ پر ہے. گویا کہ مطلب دیکھیں نا، یعنی اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر بچہ کیا کرے، بچہ تو خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت جب وہ بے بسی کے عالم میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطلب کے لیے بندوبست فرمایا، اور اس طرح کے ان کے والدین کے ذمے یہ چیز لازم کر دی گئی. اس کے بعد تعلیم و تربیت کی باری آتی. ظاہری اور جسمانی نشو نما کے بعد اولاد کی باطنی اور روحانی تربیت کا درجہ ہے. قرآن پاک میں ایک مختصر سے مختصر فکر میں جو صرف 4 لفظوں سے مرکب ہے اس حق کو ایسے جامع طریقے سے ادا کر دیا کہ اس کی تفصیل تشریح میں دفتر کے دفتر لے کے جا سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. اپنے اہل عیال کو آگ سے بچانا بزرگ خاندان کا فرض ہے. یہ آگ جہنم کی آگ ہے, مگر اس سے مقصود ان تمام برائیوں خرابیوں اور ہلاکتوں سے ان کی حفاظت ہے جو بالآخر انسان کو دوزخ کی آگ کا مستحق بنا دیتی ہے. اس طرح گھر کے سردار پر اولاد کی اخلاق کی تربیت, دینی تعلیم اور نگہداشت کا فرض عائد کر دیا گیا. اللہ جل شان لوگ کی تعریف فرمائی جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہی تو ان کو ظاہر و باطن کا حسن و صورت اور سیرت کی خوبی اور دین و دنیا کی بلائی دے کر میرے آنکھوں کی ٹنڈک بنا دے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور جنت کے مستحق وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے بیویوں اور ہمارے اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹنڈک عنایت فرما. مقصود یہ کہ اولاد کو نیک اور سعادمند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی اور سعادمندی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, ان کی خدمت کی توفیق چاہتے ہیں, اس طرح وہ اپنے اولاد کے حق میں بھی اپنی کوشش کامیابی کی بھی دعا کرتے ہیں. وہ اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, اور اے اللہ میرے لیے میرے کاموں کی میرے اولاد میں صالح بنا اور میں اپنے گناہوں سے تیرے طرف باز آئے اور میں فرما برداروں میں ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ہر طرح صالح اور کارآمد بنانے کی تدبیر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے. یعنی اسباب کو اختیار کرنا اور مسبب الاسباب سے بھی ان کے لیے دعا مانگنا, یہ دونوں باتیں لازم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اسباب کو اختیار کرنا ہمارے بس میں تو ہے, لیکن اسباب کے ذریعے سے ہونا ہمارے بس میں نہیں, وہ اللہ کے بس میں. لہذا اللہ پاک سے وہ مانگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں وہی لائی کہ مقصود کو تعلیم ربانی پا کر مختلف طریقوں سے واضح فرمایا. ایک عرابی اقرا بن حابس دربار نبو میں آیا, حضور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے, ان کو یہ بات ادب اور وقار کے خلاف معلوم ہوئی. اس نے کہا کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے, میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا. میں یہ باتیں جو مشہور ہوتی ہیں نا, دیہاتی باتیں, یہ بڑی عجیب عجیب بات ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم گاؤں میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب تھے, وہ باتوں پہ باتیں ہو رہی تھی بازار, وہ اپنے قصہ بیان کرتے, کہتے میں نے ایک دفعہ چرس پی تھی تو میں اپنے ظاہر وہ قابو سے باہر ہو گیا, تو میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے بیوی کو سلام کیا. اب وہ اس کو ایسا بتا رہا تھا جب میں نے بڑا جرم کیا. تو مطلب حالانکہ بھائی اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا ہے تو ہے, کس کو سلام کریں گے؟ وہ یہ, لیکن مطلب ظاہر وہ اس پہ شرما رہا تھا کہ میں دیکھو میں نے یعنی اس حالت میں بھی یعنی ایسی حالت میں تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سلام کیا. تو یہ جو ہے نا دیہاتی جہالت. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو علم نصیب فرما دے اور سمجھ نصیب فرما دے تو ان میں بڑے کام کے لوگ نکل آتے ہیں, لیکن جب تک یہ چیزیں نہ ہو تو اس وقت پھر ایسی ایسی باتیں ہمیں سنائی دیتی. تو وہ جو ہے نا وہ بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں گے جو آیا تھا, تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی, پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم و شفقت کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا, معصوم بچے یقین جانیے جانوروں کے بھی پیارے ہوتے ہیں. کسی بھی جانور کے بچوں کو دیکھو نا تو ان پہ پیار آتا ہے, تو پھر انسان کے بچے تو انسان کے بچے تو یقین پیارے ہوتے ہیں. میں اگروال سے بات کر رہا تھا ایک دن کہ چھوٹی بچی ہماری, تو میں نے کہا کہ ہمارے کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا اس میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں, صفر اور ایک. اور صفر ایک سے اس کی سارے کمپیوٹر سٹرکچر بن جاتا ہے، مطلب ہر چیز اسی صفر ایک سے بنتا ہے، کمبینیشن اس کی مختلف بنتی ہیں. تو میں نے کہا بچوں کے ساتھ بھی یہی دو چیزیں ہیں، رونا اور ہنسنا، اسے رونے اور ہنسنے میں وہ ساری باتیں بتاتے ہیں. ہاں جی، اسی سے مطلب مائیں بھی اس کو جو ہے نا، وہ باپ بھی اس کی بات سمجھتے ہیں کس طریقے، مطلب اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ مطلب جو ہے نا وہ اسی سے ہوتا ہے. بچے اس وقت اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنی مقناطیس ہوتی ہے کہ وہ والدین کو کیا مطلب باقی لوگوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور مزارے لوگوں کے ساتھ پیار کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اس کے ان کے لیے حفاظت کا بندوبست بنایا ہوا ہے، کیونکہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پیار کے اوپر ان کے اوپر جو ہے نا مطلب وہ چادر ڈالی ہوئی، لہذا جو لوگ بھی ان کی طرف آتے تھے ان کو پیار. لیکن اگر کسی کا دل سخت ہو جائے، جیسے وہ عرب کے وہ جیسے وہ اپنے بچوں کو زندہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، دل سخت ہے، تو سخت دل کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی ایسا کہا کہ میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا، یعنی کوئی عیب والی بات ان کو معلوم ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر جو رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے محبت و شفقت نکال دیا ہے تو میں کیا کروں. ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غریب عورت سائل بن کر آئی، اس کے ساتھ اس کی دو کمسن بچیاں بھی تھیں. اس وقت کا شان نبوی میں کھجور کے سبق آنے کا کچھ اور نہیں تھا. مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہی ایک کھجور اس کی نظر کر دی، ماں کی مامتا نے گوارا نہیں کیا کھجور آپ کا لے، ننی جانوں کو اس تدرمک سے معروم رکھے. اس نے اس کھجور کے دو آدھے ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو غریب ماں کی محبت کے اس منظر کو دیکھ کر تعجب ہوا. آپ سے ہم جب تشریف لائے تو یہ واقعہ عرض کیا. حضور صاحب نے سن کے فرمایا جب کسی کو لڑکیوں کی کوئی مصیبت آئے، مصیبت پیش آئے اور ان کے ساتھ نیکی کرے تو دو دوزخ کی آگ سے اس کے لیے وہ آڑ بن جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے، بچیاں جو ہوتی ہیں نا بچیاں، یہ بڑی پیاری بھی ہوتی ہیں اور پیار بھی کرتی ہیں. ان والدین کے ساتھ سب سے زیادہ پیار بچیاں کرتی ہیں، بچے نہیں، بچوں میں ذرا تھوڑی سی خودسری ہوتی ہے، مطلب یہ ہاں جی، اور بچیوں میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی بچی فوت ہو جائے بچپن میں، تو ان کی سفارش تو قبول کی جاتی ہے، مطلب ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ آگے جا کر وہ سفارش کریں. تو جب تک اپنے والدین کو ساتھ جنت میں نہیں لی جائیں گے، اس وقت ان کو حرام نہیں آئے گا، لڑیں گی نا اس سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی کو قبول فرمائیں گے. ہاں جی، مطلب ویسا ہے نا ان کے ساتھ، بس ان کو ضرور. ہاں جی، تو یہ نظام بنایا اللہ پاک نے، اس میں یہ ہے کہ ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں اگر دنیا میں پہلے ہم سے چلی جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا توحفہ ہے، کیونکہ وہ جب دنیا میں پیار کرتی ہے تو انسان کی اپنی خصلت وہاں بھی جاتی ہے، انسان وہ وہاں جاتی، وہ وہاں سے ختم ہوا ختم نہیں ہوتی. تو پھر وہ ظاہر مطلب یہی بات کریں گے کہ ان کو مان سکتے. اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے لوگوں کو بخشتے ہیں، مختلف بہانوں سے، یہ بھی بہانے کہ اللہ تعالیٰ مختلف بہانے لوگوں کے بخشنے کے لیے بناتے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنتی بنا دیا، کسی کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو مختلف ذرائع ہوتے ہیں. یاد ایک فرمایا آپ سے ہم نے سن کے فرمایا جب کسی کو لڑکیوں کی کوئی مصیبت پیش آئے، مطلب ایک ایگزیکٹ تکلیف صورت حال ہے، اس وقت تو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرے تو دوزہ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی. نزیب ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک عمر تمیز کو پہنچ جائے تو قیامت کے دن اس کا یہ رتبہ ہوگا کہ وہ اور میں یہ دو انگلیوں کی جوڑ کے فرمایا اس طرح ملے ہوئے ہوں گے. اس رتبہ کی بلندی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور موقع پر فرمایا کہ باپ کا اپنے بچوں کو کوئی ادب سکھانا ایک سا صدقہ سے بہتر ہے. ایک دفعہ فرمایا کوئی باپ اپنے بچوں کو اسے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھی تعلیم دے. اس طرح یہ بھی ضروری کہ وہ لڑکے کو لڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کا سبب ترجیح نہ دے. ارشاد ہوا کہ جس کی لڑکی اور اس کی زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیر ہی نہ کرے, انہیں اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ابھی تک یہ مصیبت ہے کہ لڑکیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے. مثلا یہ چیز تو بہت کم ہے نا کہ لڑکی ہو جائے تو اس کو مبارکباد دیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے. اللہ نے کہ اس میں تعزیت کی کیا بات ہے؟ یہ تو رحمتوں کا ایک خزانہ ہے جو اللہ پاک نے اس کو دے دیا. لیکن یہاں پر یہ والی بات ہے کہ عموماً لوگ تعزیت کرتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ بہت حیرت ہوئی, وہ ایک گھر میں بچی ہوئی تھی, سورت ہم بھی بچے تھے تو ظاہر مطلب ہے کہ ہم ان کے جو ان کے رشتہ دار تھے وہ جا رہے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے تو وہ جو ایک بچی تھی جو اپنے مطلب جس کی وہ خالہ تھی جس کیا بچی ہوئی تھی, تو وہ اس کو اپنی والدہ کی طرف سے پیغام دے رہی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے کہتے میرے والدہ بہت افسوس کر رہی تھی کہ مطلب جو ہے نا وہ آپ بچی ہوئی ہے. تو میں اتنے حیران ہو گیا, میں نے کہا کیا کر رہی ہے, میرے لیے میرے سامنے ایک پہلا واقعہ تھا نا, یعنی یہ اس کو پریشان کیوں ہے, خفا کیوں ہے, مطلب کہ یہ جو ہے نا بچی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ سب وجوہات جو ہے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. رسومات کے گورکھ دندے جو ہیں ان سے نکلنا چونکہ آسان نہیں ہوتا, لہٰذا ہر ایک اس کے لیے پریشانی سر پہ مول لینا سمجھتے ہیں. جب ہم جرمنی میں تھے تو وہاں پر انڈیا کے ایک پروفیسر تھے مسلمان, ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی, اٹھنا بیٹھنا رہا. تو اس وقت میری تین بیٹیاں تھیں, تو باتوں میں مطلب وہ بات ان کو پتہ چل گیا کہ میرے تین بیٹیاں ہیں. تو اس نے اپنے بیوی کو آواز دیا, او فلانی ادھر آ جا, شاہ صاحب کی بھی تین بیٹیاں ہیں. حیران ہوئے, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا آج, میں نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے, بیٹیاں تو ہیں لیکن کیا کہتے ہیں. تیسری بیٹی جو ہماری ہوئی تو میری بیوی نے شراب پینے شروع کر دی, ٹینشن کی وجہ سے شراب پینے شروع کر. تو بڑی ناجائز بات ہے. کہتے اصل میں بات یہ کہ آپ جیسے, اس وقت میں ظاہر ینگ تھا, 30 سال کی عمر تھی میری, تو وہ مثال مجھے دے رہا تھا کہ اگر آپ جیسے لڑکے ہمیں ملے, یعنی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے, تو ہمارے پاس اس دور کی 1985 اس دور کے لیے بات کہتے کہ 3 لاکھ روپے ہمارے پاس بینک میں پڑے ہونے چاہیے, ورنہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی. 3 لاکھ کا مطلب اس وقت 3 لاکھ بہت بڑی چیز تھی, آپ سوچ سکتے. 15 21 46 تقریباً کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں اس وقت. یعنی اتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہونا چاہیے, پھر جانا مطلب ہے کہ پھر یعنی اب یہ کسی نے اس قسم کی اگر اپنے لیے مصیبتیں بنائی ہوں تو پھر تو واقعی بیٹی ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر مسئلہ ہی نہ ہو, بلے آپ رواجوں میں نہ جائیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اب میری بچی تھی, وہ اس نے ایف اے کر لیا بڑے امتیازی نمبروں سے, بورڈ میں سیکنڈ آئی تھی. تو ان کا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ بورڈ پہ بڑے پریشر ڈال رہا تھا کہ ان کو ہم پڑھائیں گے اور یہ اور آگے پڑھے گی اور یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کا نام ہو رہا تھا ظاہر. میں نے کہا نہیں, بس اب یہ شادی اس کی ضروری ہے, مجھے تعلیم نہیں چاہیے, مجھے اس کی شادی چاہیے. کیوں کہ اگر اس نے تعلیم کیا اور شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے مسئلہ ہے، تعلیم وہ کیا کرے گی؟ ہاں جی، لیکن اگر اس کی شادی ہو جائے، تعلیم نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، بس اتنا تعلیم کافی. بہت لوگوں نے مجھے سمجھایا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، شادی ہو گئی، بس آرام سے ہو گیا سارا کچھ. ہاں جی، اب یہ بات ہوتی ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، آج کل شہروں کی بات کر رہا ہوں، دیہاتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیہات اس میں ذرا اچھے. شہروں کی یہ بات ہے کہ بچی جب رشتے ان کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بچی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، اس وقت تو رشتوں کو اس طرح ٹال دیا کرتے ہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے. جب پڑھ لکھ جاتی ہے نا، تو میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، یعنی اگر وہ ایم اے کر لے یا اس کے برابر کوئی تعلیم کر لے، تو 5 سال میں تو داخل ہوتی ہے، تو 21 سال تو اس کی عمر ہو گئی، بس 21 سال عمر تو اس کی ہے. تو یہ گویا کہ جب 17-18 سال سے عمر زیادہ ہو جائے، تو پھر ڈکلائن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نتیجتاً پھر مشکلات ہو جاتے ہیں رشتے میں، پھر دوڑتے ہیں رشتوں کی طرف، پھر رشتے آتے نہیں. اب کس نے مصیبت ڈالی اپنے آپ؟ پوری ڈالی. جب شادی کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں اس وقت بچی ہے، اور جس وقت شادی کی عمر گزر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اپنے ہاتھوں خود مصیبت لینا ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے. سادگی اختیار کرو، سب کچھ ٹھیک ہے. پھر یہ کہ شادی پہ اخراجات، اوف وہ میرے اپنی بچی کی شادی، دو میرے قریب ترین دوستوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آج اس کی شادی ہے. مسجد میں اعلان ہو گیا مغرب کی نماز کے بعد کہ بیٹھ جائیں، آپ تھے اس میں، مسجد میں اعلان ہو گیا کہ ابھی میری بیٹی کی شادی، نکاح ہونے والا ہے، تو بیٹھ جائیں، اس میں شرکت تھا. لوگ حیران ہو گئے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اچھا، نکاح میں نے خود پڑھا. ہاں جی، وہ جن کے ہاں ان کی شادی ہونے والی تھی، تو ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی. میں نے کہا بھائی، ہم پٹان لوگ ہیں، چائے پیتے بھی پلاتے بھی ہیں، لیکن آج آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں ملے گی کیونکہ یہ پھر رسم بن جائے. ہاں جی، تو پھر اس کے بعد الحمدللہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، عشاء کے بعد میں خود اس کو گاڑی ملے گی. ہاں جی، بس اب میں واپس آ کے بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں، میرے ایک دوست آئے تھے، مفتی صاحب تھے لاہور، تو مجھے لوگ آ کر کوئی مبارک بات دینے لگے، جو مبارک ہوں کہتے کس چیز کی مبارک؟ ان کے میرے بیٹی کی شادی ہوئی. کہتے کب؟ میں نے کہا آج. کہتے آپ ادھر کیسے؟ میں نے کہا پھر ناچوں کیا کروں، میری شادی ہو گئی نا، تو اور کیا کرنا چاہتے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بتاؤ، شریعت میں شادی جس گھر میں ہو، یعنی مطلب گویا کہ جس کی بیٹی کی شادی ہو، اس میں کچھ انتظام پکنے وکنے کا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. لڑکوں کے لیے، لڑکے والے وہ بھی اگلے دن ولیمہ، لڑکی والے کا تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے لیے تو معمول کی کاروائی تھی، اگلے دن بھی ولیمہ بھی چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی. تو سمپل والی بات. تو یہ بہت آسان ہوتے ہیں، صرف اخراجات نہیں، اس کے اور بہت سارے آسانیاں بن جاتی ہیں. اخراجات تو انسان بعض دفعہ پورا بھی کر سکتا ہے، سر میرے لیے اخراجات کا مسئلہ تو نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا، اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ پھر وہ نخرے. نخرے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. اگر غلطی سے بھی کوئی رہ گیا نا، تو آپ نے مصیبت اپنے سر لے لی، اور رہ جاتے ہیں بھائی، کیا مطلب، ذہن سے بعض دفعہ نکل جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اور بات ہو جاتی ہے، کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، مطلب کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، اور وہ درد سر. اور اگر آپ کسی کو بھی نہ لے جائیں، تو بس آپ بالکل ہاں بھائی سب کے لیے ایک ہی قانون, بہت آسانی ہو جاتی. میرے اپنے شادی میں جو ہے نا وہ فارمولا بنایا تھا ہم نے, صرف چچا اور بہن بھائی, اور اگر چچا خود موجود نہیں تو اس کا بڑا بیٹا, یعنی آپ فوت ہو چکا ہو یا اس وقت موجود نہ ہو, والدہ کا آپریشن ہو چکا تھا اس کی جگہ بس ایک خالہ بڑی بھائی, بس ڈیڑھ سال, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. آسانی ہو گئی, ٹوٹل خراجات جو تھے بما ٹرانسپورٹیشن کے وہ 2000 روپے, اس میں سارا کچھ ظاہر ہے اس وقت 1980 کی بات, 2000 روپے کی جو حیثیت تھی اس وقت اتنی ہی تو وہ بس ساری بات ہی. اس وقت تو بڑے چیخے لوگ رشتے دار بالخصوص, لیکن بعد میں جب خود پنستے تھے نا کہتے بس اب ہم شبیر کی طرح کریں گے, اب یاد آ گیا تو مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں تو کوئی خوش نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. ہمارے گاؤں والوں میں ظاہر بہت عزت تھی الحمدللہ, تو گھر والوں کا اس کا خیال تھا, وہ کہتے جی ہم نے لوگ کا کھایا ہے تو کھلائیں گے نہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہی تو بات ہوتی. میں نے کہا مجھ چیز مجھ پہ چھوڑو. ہمارے گاؤں میں ایک بہت عظیم شخصیت تھے, خیرخواہ اور مطلب یہ کہ لوگوں کے کام آنے والے, حاجی ادم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مسجد میں بیٹھے تھے, ان کے ساتھ کچھ اور بوڑھے بھی بیٹھے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, ان کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ سے ایک مشورہ لینا ہے. بتاؤ. میں نے کہا حضرت اگر میں رسم کے مطابق شادی کرنا چاہوں تو 10 سال تک میں نہیں کر سکتا رسم کے مطابق, اور اگر شریعت کے مطابق کروں تو آج بھی کر سکتا ہوں, آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. حاجی صاحب نے کہا کہ بادشاہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ جو بڑے بوڑھے بیٹھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ فکر نہ کریں. میں گھر چلا گیا, میں نے کہا کہ بڑوں کو میں نے منوا لیا, چھوٹوں کی مجھے پرواہ نہیں, بس مسئلہ حل ہو گیا. باقی بڑوں نے خود ہی فرما دیا تھا. اس وجہ سے گاؤں میں کوئی شامل نہیں پتا, کیونکہ میں اگر ایک کو بھی شامل کر لیتا تو باقی کے لیے پھر جواب دینا مشکل ہوتا. تو میں نے اس طرح اپنے آپ کو چھڑا لیا, یہ انہوں نے بس مان لیا. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ کیا. مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس مشکل میں آسانی ہے, کیونکہ پھر بعد میں جو بھگتنا ہوتا ہے نا وہ پھر بڑا لمبا کام ہے, اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل نصیب فرمائے. اللہ اکبر. باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی میں قائم نہیں, اس لیے دنیا کے اکثر شریعت اور قانونوں کے خلاف اسلام میں بڑے اور پہلوٹے کے امتیازی حقوق نہیں کہ ہر ایک کو ان کے میں سے اپنے باپ کے برابر کی نسبت ہے, یہاں تک اگر لڑکوں میں سے کوئی کسی ایک کو بلا وجہ کوئی ایسا عطیہ دیا جو دوسروں کو نہ ملا ہو تو آپ سب نے اس کو ظلم سے تعبیر کر. ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ آپ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو غلام ہبہ کر دیا اور چاہ کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو. انہوں نے حضرت اقدس میں عرض کی اپنے خواہش کے اظہار کے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سب بچوں کو کہ غلام دے دیا ہے. عرض کیا نہیں, پر میں تو ایسے ظالمان ہتھیار پر گواہ نہیں بنوں گا. یہ بات کیا برابری مساوات کی بات ہے. اس سے اس قانون کی جو اسرائیلیوں رومیوں ہندوؤں دوسرے پرانے کو مراج تھا اور اب بھی ہے کہ صرف بڑا لڑکا جائیداد کا مالک بنتا ہے یا اس کی کوئی ترجیح حق ہوتا ہے اصلاح کر دی گئی اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب حاصل ہوا اور چوٹوں پر ظلم کا جو مسلسل قانونی طریقہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہوا. فارسی میں ایک ضرب المثل ہے, سگ باش برادر خرد مباش, کتا بن جا لیکن چھوٹا بھائی نہ بن. یہ مطلب جنون کا باقاعدہ محاورہ ہے. اس کی وجہ کہ واقعی بڑے بھائی کا ان لوگوں نے اسٹیٹس ایسا بنایا ہوتا ہے کہ باقی لوگ ان کے زیر نگین ہوتے ہیں, مطلب باقیوں کو بالکل ان کے اس میں دے دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جاپ ان کے ساتھ جو کچھ کریں بس وہ کریں, حقوق سارے بڑے بھائی کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. حالانکہ بھائی ایک ہی ماں کے ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں, لہٰذا سب کے حقوق برابر ہیں. اور یہ ہے کہ پھر اپنی اپنی صلاحیت جس میں ہے اس کے مطابق وہ بنا لیتے ہیں, اپنا مقام بنا لیتے ہیں, لیکن وراثت میں سب کا معاملہ ایک جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور جو فرق کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے, اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. آٹھ بج کر 20 منٹ ہو گیا اور چونکہ ہمارے کچھ پروگرام اور بھی باقی, میرے خیال میں کافی میٹ آپ نے شروع کر. اچھا ابھی درود صلاۃ تنجینہ پڑھا جائے گا.